بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حدیث ہی رقم چل رہی ہے. ابو سفیان اور ہی رقل کے درمیان میں سوال جواب چل رہے ہیں اور اس سوال جواب کا موضوع ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تحقیق کرنا. کل یہ اشکال بتلایا تھا کہ عبداللہ ابن جہش عبید اللہ ابن جہش اور عبداللہ ابن ختل یہ دو آدمی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. تو ابو سفیان نے جو یہ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں داخل ہونے کے بعد کیا کوئی مرتد ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں. حالانکہ یہ دو واقعات ہمارے سامنے ارتداد کے موجود ہیں. تو عبید اللہ ابن جہش کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ایک عورت کے عشق میں مرتد ہو گیا تھا. عورت کے عشق میں نصرانی بن گیا تھا. اور یہاں ہرقل کا سوال ہے سختتن لدینہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ناراض ہو کر کے کوئی مرتد ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ عبید اللہ ابن جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دین سے ناراض ہو کر کے مرتد نہیں ہوا بلکہ وہ عورت کے معاشقے کی وجہ سے مرتد ہوا ہے. تو ہرقل کا سوال مقید تھا. اس کے سوال میں سختتن کا لفظ موجود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ناراض ہو کر ناپسند کر کے کوئی آدمی مرتد ہوا تھا. تو میں نے کہا نہیں. رہا عبداللہ ابن ختل کا واقعہ تو وہ صدقات کے مال کو جمع کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا تھا. اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے صدقات کا مال لوٹ لیا اور وہاں ایک غلام تھا اس کو قتل بھی کر ڈالا. تو عبداللہ ابن ختل کا ارتداد مال لوٹنے کے اوپر تھا کہ صدقات کے مال کو جو جمع کرنے اس کو بھیجا گیا تھا اس نے وہی مال لوٹ لیا اور غلام کو قتل بھی کر ڈالا. پھر ایک باندی اس نے رکھ چھوڑی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز اشعار گایا کرتی تھی. اس لیے عبداللہ ابن ختل کا ارتداد یہ مال صدقہ کی لوٹ میں تھا. سختتن لدین الاسلام نہیں تھا. یعنی اسلام مذہب سے ناراض ہو کر کے وہ مرتد ہوا ہو اسلام کو ناپسند سمجھ کر کے مرتد ہوا ہو، ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ مال کی لالچ کے اندر ہوا تھا۔ اب عجیب بات ہے کہ اس سوال سے پہلے جو سوال تھا، ایزیدون ام ینقصون، ہرقل نے یہ پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، تعداد میں زیادہ ہو رہے ہیں یا تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ اس سوال کے اندر یہ ارتداد والا سوال ضمناً موجود تھا، کیونکہ یوں کہا نا کہ ان کے متبعین کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، ابو سفیان نے کہا زیادہ ہو رہی ہے، تو اسی کے ضمن میں آ گیا کہ لوگ ان کے دین سے ناراض ہو کے مرتد نہیں ہوتے، کیونکہ جتنے مرتد ہوں گے وہ کم ہوں گے، اس لیے یہ ارتداد والا سوال سابقہ سوال کے ضمن کے اندر شامل تھا، لیکن پھر بھی کسی دین کے متعلق یہ اہم سوال تھا، اس لیے ہیرک نے الگ سے باقاعدہ بھی پوچھا۔ کسی دین کے بارے میں یہ سوال بڑا اہم ہوتا ہے کہ لوگ اس دین کو قبول کرنے کے بعد، اس دین کے اندر آ جانے کے بعد، دین کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھی جو ان کو ناگوار اور نامناسب لگی، اس لیے وہ دین سے نکل گئے۔ تو یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے ہر مذہب اور ہر دین کے لیے کہ ایک نیا آدمی جو پہلے کسی دین میں داخل نہ ہو، پھر وہ اس دین میں داخل ہوا اور اس دین کے اندر کوئی نامناسب بات دیکھی اور اس کی وجہ سے وہ دین چھوڑ کے نکل گیا، یہ ہر مذہب کے لیے ایک اہم چیز ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہرقل نے باقاعدہ الگ سے اس موضوع پر سوال کیا، تو سوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین کو یا دین کی کسی بات کو ناپسند کر کے کوئی آدمی مرتد ہوتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، اس لیے کہ دین اسلام میں ہر چیز خوبیوں والی ہے، دین اسلام میں ہر چیز میں بھلائی ہے، اسی لیے کوئی بھی شریعت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر نامناسب بات ہو اور اس کی وجہ سے نعوذ باللہ کوئی آدمی مرتد بنتا ہو، اسی لیے دین میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ قال، ہرقل نے سوال کیا، فہل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال، کیا تم لوگ ان کے اوپر کبھی جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے؟ ما قال سے مراد نبوت، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی تم نے اس مدعی نبوت کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ قلت لا، ابو سفیان کہہ رہے کہ نہیں، ان کی 40 سالہ زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی بھی ہمارے سامنے ہے، ما جربنا علیک الکذب قط، کبھی ہم نے ان کے بارے میں جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھیے، اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے مذہب کے حاملین بھی جھوٹ کو برا سمجھتے تھے، اس لیے ہرقل نے یہ سوال باقاعدہ کیا کہ کیا تم نے اس کو نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے جھوٹ پر کبھی تہمت لگی ان پر؟ تو کہا نہیں۔ کبھی نہیں. اب جھوٹ کی تہمت نہیں لگی تو جھوٹ بھی یقیناً نہیں بولا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی صفت ہے. قال ہرقل کہتا ہے فہل یغادروا, کیا انہوں نے کوئی عہد میں خلاف ورزی کی, یعنی تم لوگوں سے معاہدہ کیا ہو اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہو, ایسا کچھ ہوا ہے؟ قلت لا, میں نے کہا کہ ہماری عہد میں کبھی خلاف ورزی نہیں ہوئی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ ہوا اس معاہدے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کی, کبھی بھی ذرہ برابر بھی انہوں نے معاہدے میں خلاف ورزی نہیں کی. اب یہ جو سوال جواب تھا کہ معاہدے میں خلاف ورزی کی, ابو سفیان نے کہا نہیں کبھی خلاف ورزی نہیں کی. یہ ایک سوال جواب ایسا تھا کہ اس میں ابو سفیان حضور کے خلاف کوئی بات ہرقل کو کہے. اتنے 10 کے قریب سوال جواب ہے, اس میں یہی ایک سوال ایسا تھا کہ اس میں ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات بولے, یہاں اس کو کچھ چانس مل سکتا تھا. وجہ کیا کہ عہدہ آج تک تو نبھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی عہدہ کی خلاف ورزی نہیں کی, لیکن آئندہ کہواوے نہیں کہ وہ کب خلاف ورزی کر ڈالے. آئندہ عہد کی خلاف ورزی کب کر ڈالے یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. یہ ایک جملہ ابو سفیان نے سوال میں نہ ہونے کے باوجود بڑھا دیا حضور کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کے واسطے, اور اس کے سوا کہیں اس کو موقع نہیں مل سکتا تھا حضور کے خلاف غلط بات بولنے کا. تو سوال کیا کہ کبھی انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی, تو میں نے کہا نہیں عہد میں کبھی خلاف ورزی نہیں کی. سوال جواب پورا ہو گیا, لیکن ایکسٹرا بات ابو سفیان کہہ رہے ہیں, اس کا سوال جواب سے کوئی تعلق نہیں تھا, پھر بھی وہ بولا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالحت کی مدت میں چل رہے ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصالحت کی مدت میں چل رہے ہیں. یعنی صلح حدیبیہ ہم نے کی ہے, 10 سال کے لیے کی ہے, جنگ بندی کی ہم نے مصالحت کی ہے. لا ندری ما ہوا فاعل فیہا, ہم کو یہ نہیں معلوم کہ وہ اس مدت کے اندر کیا کریں گے, ہم کو یہ معلوم نہیں کہ وہ اس مدت کے اندر کیا کریں گے. یعنی آج تک تو عہد کے خلاف ورزی ہوئی نہیں ہے, لیکن ابھی جو معاہدہ چل رہا ہے وہ معاہدے کے بارے میں آئندہ وہ کیا کریں گے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بس یہ بات اس نے حضور کے خلاف لگا دی, حالانکہ ابو سفیان کو دل و جان میں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک معاہدے کے خلاف نہیں کیا, تو حدیبیہ والے معاہدے کے خلاف بھی نہیں کریں گے. یہ پورا یقین تھا ابو سفیان کو, لیکن یہ بات تھی مستقبل کے متعلق, اس لیے ابو سفیان کو ذرا سا موقع مل گیا تو اس نے موقع چھوڑا نہیں, اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شک والی بات کا اظہار کیا. لیکن ہرقل بڑا ہوشیار آدمی تھا, وہ سمجھتا تھا, اسی لیے جب آئندہ وہ ہر سوال کے جواب پر تبصرہ کرے گا وہاں ابو سفیان کے اس جملے پر کچھ نہیں کہے گا، وہ اس کو سائٹ پر کر دے گا کہ یہ جملہ تو نے کہا تھا، یہ تو موضوع کے متعلق ہی نہیں تھا اور تو نے خاموخا شک کا اظہار کیا تھا، اسی لیے ہرقل نے ابو سفیان کی اس بات کو نہ سننے کی طرح کر ڈالا. جیسے ابھی آپ میں سے کسی نے کسی کے یہاں شادی کے لیے رشتہ دیا اور وہ لڑکی کے والد آپ کے اساتذہ کو پوچھنے آ گئے کہ بھئی آپ کے پاس پڑھنے والا طالب علم کیسا ہے، تو ہم نے کہا استاد چاہتے تھے کہ بھئی کچھ گڑبڑی کرے، ایسا چاہے تو کیا کہہ رہے، آج تک تو بڑا نیک صالح صوفی بن کے رہا لیکن ابھی یہ زی قعدہ چل رہا ہے اور شعبان میں اتنے مہینے باقی ہے، پتہ نہیں اتنے مہینے میں کوئی گڑبڑ کر ڈالے تو، آج تک تو نہیں کی لیکن ذلقعد سے لے کر کے شعبان میں کوئی نئی گڑبڑ کرے اتنے مہینوں میں تو وہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا ہے. تو اب سامنے والے کے دل میں تو ایک شک ہی پیدا ہو جائے گا نا، آپ کو پوچھا تو آپ کو آج تک کا ہی جواب دینا چاہیے تھا کہ بھائی ماشاءاللہ جب سے وہ داخل ہوا آج تک کبھی کوئی شکایت نہیں، مدرسے میں اس کے جیسا صالح صوفی نیک متقی طالب علم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، اتنا اچھا یہ طالب علم ہے، جواب یوں دینا چاہیے تھا، یہیں بات پوری ہو جاتی. یہ بڑھانے کی کیا ضرورت کہ ذلقعد سے شعبان تک وہ کیا کرے گا ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو شادی کے بعد کیا کرے گا وہ بھی نہیں کہہ سکتے، ابھی کی کیا بات کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا معاملہ کیا ابو سفیان نے کہ یقین دار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کریں گے، معاہدے کی وفاداری کریں گے، پھر بھی اس نے جو ہے بات مستقبل کی تھی، اسی لیے اس نے شوشہ چھوڑ دیا کہ ابھی جو ہمارا معاہدہ چل رہا ہے اس کے بارے میں مستقبل میں وہ کیا کریں گے وہ میں اس وقت کہہ سکتا نہیں ہوں. اس سے شجائے کرام نے ایک بات یہاں پر لکھی ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں ہمیں غیر تحقیقی باتیں منسوب نہ کرنی چاہیے، کسی کے متعلق بھی غیر تحقیقی باتیں منسوب نہ کرو کہ ایسا کرتا ہوگا، شاید ایسا کہتا ہوگا، باید ایسا کیا ہوگا. یہ شاید باید والی غیر تحقیقی باتیں کسی کی طرف ہرگز منسوب نہ کرو، اسی سے جو ہے بہت ساری خرابیاں وجود میں آتی ہے. کسی کے بارے میں وہی بات بولو جو آپ تحقیقی طور پر یقینی طور پر جانتے ہو، غیر تحقیقی غیر یقینی شاید باید والی بات نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں ایسا ہے کہ وہ یوں ہوگا، میرے اندازے میں ہے کہ وہ، یہ سب میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یقین سے تمہیں معلوم ہو اتنی بات کرو میرے یہ اندازہ ہے اور میرے خیال میں ایسا ہے، یہ سب فالتو باتیں ہیں. اس جملے کا دوسرا مطلب وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّتٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، دوسرا مطلب کیا نکلے گا، ہم ان سے جنگ بندی کا معاہدہ کر چکے، حدیبیہ میں 10 سال کے لیے ہم نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا، اس کے بعد کئی دنوں سے میں تجارتی سفر میں نکل کے یہاں آیا ہوں. اب میرے تجارتی سفر کے زمانے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اگر معاہدے کے خلاف کچھ کیا ہو تو وہ میرے علم میں نہیں ہے، چونکہ معاہدے کے معاملات وہاں عرب میں ہیں اور میں یہاں ملک شام تجارت کے لیے آیا ہوا ہوں، تو وہ جو ہمارا ان سے معاہدہ ہوا تو جب تک میں سفر میں نکلا تھا وہاں تک تو وہ معاہدہ نبھا رہے تھے، लेकिन मैं सफर में निकल के आ गया, काफी दिन हो गए, इसीलिए अभी क्या हाल है वो मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि कदीम जमाने के अंदर आज की तरह आलमी चुगलखोर लोग तो थे नहीं कि जो हर वक्त के ऊपर नेट पर मीडिया पर बैठकर पल पल की आलमी चुगलखोरियां करते हो और पूरे आलम में उसकी इशात करते हो, ऐसा कोई निज़ाम नहीं था और कोई जो है रब्त करने का तरीका भी नहीं था कि फ़ोन से मालूम कर ले कि भाई मुआहदा बाकी है, टूट गया या खिलाफ वर्जी हो गई। तो फी मुद्दतिन का तर्जुमा एक ये भी किया गया है कि हम काफ़ी दिनों से सफ़र में निकले हुए हैं, हमारी सफ़र की मुद्दत के दरमियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नऊज़ बिल्ला अगर कोई मुआहदे के खिलाफ बात हुई हो तो मालूम नहीं, मैं वही बात कह सकता हूँ जब तक मैं वहाँ था। कौला, खुद अबू सुफियान इकरार करते हैं, देखो, वलम तुमक्किन्नी कलिमतन वलम तुमक्किन्नी कलिमतन उदखिलु फीहा शैअन गैरु हाज़िहिल कलिमा, मुझे हरगिज मौका नहीं दिया कि मैं कोई कलीमा घुसा दूं किसी चीज़ के बारे में इस कलीमे के सिवा, यानी इस जुमले के सिवा कोई जुमला उनके बारे में नामुनासिब बोल दूं, इसका मेरे लिए कोई मौका ही नहीं था। जो भी मैंने सवाल किए उसके सही जवाब दिए, मुझे कहीं भी उनके बारे में नामुनासिब बात बोलने का मौका नहीं मिला। बस यही एक मौका था, क्योंकि इसका ताल्लुक मुस्तकबिल से था और मुस्तकबिल के बारे में आदमी शक का इजहार कर सकता है, इसीलिए मैंने इनके बारे में ये जुमला घुसा दिया। कॉल, फिर सवाल जवाब चालू। हिरकल ने पूछा, फहल कातल तुमो हो, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी किताल और जंग की? कुल तो नाम, जी जी हमारी जंग होती रहती है। قال فكيف كان قتالكم اياه, हिरकल ने पूछा कि तुम्हारा उनके साथ किताल का मामला कैसा रहा, तुम्हारा उनके साथ किताल और जंग का रिजल्ट और नतीजा कैसा रहा। قلت, अबू सुफियान कहने लगे, हल حرب بيننا وبينهم سجال, सिजाल किसको कहते हैं? नंबर एक, पानी से भरा हुआ डोल। नंबर दो, बड़ा डोल। और नंबर तीन, मुतलकन डोल। छोटा हो, बड़ा हो, खाली हो, भरा हुआ हो, किसी को भी कहते हैं। सजलुन वाहिद, सिजालुन जमा। और यहाँ मुराद ये है कि जिस तरह कुएं के ऊपर डोल रखा रहता है, जो भी आदमी कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए आएगा वो डोल लेगा, कुएं से पानी खींचेगा, अपने बर्तन में पानी लेगा और चला जाएगा। डोल किसी एक के हाथ में नहीं रहता, जो भी आया इस्तेमाल करेगा, छोड़ के चला जाएगा। गोया कि उस डोल को हाथ लगाने वाले बारी बारी बदलते रहते, कभी ये फिर वो, फिर ये फिर वो, फिर ये फिर वो, बदलते रहते। तो अबू सुफियान ने क्या कहा कि जंग का नतीजा हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान डोल की तरह है, सिजाल के माने डोल की तरह है, कि कभी वो फाते होते हैं जैसे बदर में, कभी हम जीत जाते हैं जैसे उहुद में। तो का जंग का नतीजा बदलता रहता है, कभी वो हमसे फाते होते हैं, कभी हम उन पर कुछ कामयाबी हासिल कर लेते हैं। या नालू मिन्ना व न नालू मिन हो, دیکھو اس جملے کے دو ترجمے، یا نال منا و نال منہ، کبھی وہ ہم سے نقصان پاتے ہیں اور ہم ان سے نقصان پاتے ہیں، کبھی ہم ان سے نقصان پاتے ہیں، کبھی وہ ہم سے نقصان پاتے ہیں اور کبھی وہ ہم سے نقصان پاتے ہیں، یعنی کبھی جو ہے وہ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے. دوسرا ترجمہ، کبھی وہ ہمارے سے فتح پاتے ہیں اور کبھی ہم ان سے فتح پاتے ہیں. تو جنگ جو ہے کبھی ایسی کبھی ویسی رہتی ہے. اب آخری سوال بڑا زبردست کیا، ہرک لیں. قال مازا یا امرکم، ابو سفیان بتلاؤ کہ یہ مدعی نبوت تم کو کیا سکھلاتے ہیں، مازا یا امرکم تم کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، کیا سکھلاتے ہیں. اب ایک غیر مسلم کٹر دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک تعلیمات کا خلاصہ قیصر روم کے سامنے پیش کرتا ہے. کتنی عجیب بات کہ ایک دشمن، وہ بھی کٹر دشمن، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک تعلیمات کا خلاصہ، لب لباب نچوڑ ایک دشمن قیصر روم کے سامنے کتنے اچھے الفاظ میں پیش کرتا ہے. یعنی آج اگر کسی مسلمان کو کہا جائے کہ بھائی آپ اسلام کا خلاصہ پیش کر دیجئے، تو اتنا جامع خلاصہ شاید وہ مشکل سے پیش کر سکے جو ابو سفیان نے قیصر روم کے سامنے پیش کیا. کیا خلاصہ پیش کیا، دیکھیے اسلام کی تعلیمات. قال مازا یا امرکم، ہرقل نے پوچھا کہ وہ نبی تم کو کیا سکھلاتے ہیں. قلت، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یقول وہ مدعی نبوت کہتے ہیں، اعبد اللہ واحدا، ایسے اللہ کی عبادت کرو جو تنہا ہو، ایسے اللہ کی عبادت کرو جو تنہا ہو، ولا تشرکوا به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، واترکوا ما یقول آباؤکم، تمہارے باپ دادا جو غلط باتیں کہتے ہیں وہ چھوڑ دو. باپ دادا کے زمانے سے جو شرک چلا آ رہا ہے، بت پرستی چلی آ رہی ہے، وہ چھوڑ دو تم. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور وہ مدعی نبوت ہم کو نماز کا حکم دیتے ہیں، سچی بات بولنے کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں. وہ نبی ہم کو نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں. دیکھیے پورے اسلام کا خلاصہ موٹے موٹے لفظوں میں ابو سفیان نے کتنے شاندار الفاظ کے اندر پیش کر دیا. گویا اس وقت کے بے ایمان لوگ بھی اسلامی تعلیمات کا خلاصہ جانتے تھے کہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، اور آج مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کا خلاصہ معلوم نہیں ہے. کتنے جامع الفاظ میں تعارف کروایا ہے. اب یہ جو تعارف کروایا ہے اس کے کچھ الفاظ دیکھیے. یہاں روایت میں آیا وصید کی، بعض کی رات میں صدقہ کا لفظ آیا ہے. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، دونوں کی رات صحیح ہے، دونوں روایت صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی بھی تعلیم دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کی بھی تعلیم دیتے تھے، دونوں حضور کی تعلیم میں تھا، صدق کی تعلیم بھی تھی اور صدقے کی تعلیم بھی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ جو ہے یہ صدق ایمان کی دلیل ہے کہ صدقہ کون دے گا؟ جس کا ایمان سچا ہوگا وہ صدقہ دے گا، ورنہ ایک آدمی اپنی محنت سے کوئی ضرور پیسہ کما لے اور دوسرے کو دے دے لے یہ بہت مشکل کام ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان سچا ہوتا ہے. اسی لیے صدقہ یہ صدق ایمان کی علامت ہے کہ صدقہ وہی کرے گا جس کا ایمان سچا ہوگا. اسی لیے دونوں الفاظ بالکل صحیح ہے. عفاف کا مطلب کیا ہے؟ عفاف کا ایک مطلب ہے پاک دامنی، یعنی غیر محرم عورتوں سے اپنے آپ کو بچانا. تو عفاف کا دوسرا مطلب ہے العفت عن السوال، کہ لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، کہ کسی کے سامنے سوال مت کرتے پھرو، مانگتے مت پھرو. یہ دوسرا مطلب ہے والعفافی کا. وصیلتی، صیلہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ رشتے داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر کے رکھا جائے. دوسرا مطلب یہ ہے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے. اس کو یوں بھی کہتے ہیں رشتے داروں کے حقوق ادا کیے جائیں. یہ ہے وصیلتی کا مطلب. اور دوسری جگہ روایت میں یہ آیا الوفاء بالعہد، یعنی ہے لیکن دوسری جگہ یہ لفظ ہے الوفاء بالعہد، کہ نبی ہم کو عہد پورا کرنے کی بھی تعلیم دیتے ہیں. تو اب ویامرنا بالصلاۃ والصدق والصدقۃ والعفاف والصلۃ والوفاء بالعہد، عہد جو کرے اس کو پورا کرنے کا بھی حکم دیتے ہیں. اور وہ ادا الامانتی کا لفظ بھی ہے کہ امانت کو ادا کرنے کا بھی ہم کو حکم دیتے ہیں. یہ بھی بعض روایتوں میں لفظ آیا، لہذا یہ سب چیزیں ہو جائے گی. ویامرنا بالصلاۃ والصدق والصدقۃ والعفاف والصلۃ والوفاء بالعہد وادا الامانتی، یہ سب چیزیں تعلیمات نبوی کے خلاصے کے اندر ہو جائے گی. یہ ہو گئے سوال اور اس کے جواب. جو ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو سفیان کو کیے اور ابو سفیان نے اس کے جواب بتلائے. اب اس میں درمیان میں ایک سوال کے اوپر ذرا الفاظ میں غور کرنا ہے کہ جب جنگ کے متعلق اس نے سوال کیا ہرقل نے، تو جنگ کے متعلق جب سوال کیا تو وہ تمام سوال سے نرالے انداز میں کیا. تمام سوالوں کے اندر تو کیا حاصل تھا کہ تم نے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی اور جو ہے ان کے متبعین بڑھتے ہیں گھٹتے ہیں، کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ ہے، کیا ان کا نسب کیسا ہے، سب ڈائریکٹ حضور کی طرف نسبت کر کے ہرقل نے سوال کیا. لیکن جب جنگ کی بات آئی تو اس نے جنگ والا سوال حضور کی طرف نسبت کر کے نہیں کیا، بلکہ قوم قریش کی طرف نسبت کر کے سوال کیا. کیا پوچھا؟ فہل قاتلتموہ، کیا تم لوگ اس نبی سے لڑتے ہو؟ یہ نہیں کہا کہ نبی تم سے لڑتے ہیں کیا؟ دیکھو ہر سوال اور یہ سوال دونوں کا انداز بالکل الگ ہے. ہر سوال میں ڈائریکٹ نسبت حضور کی طرف ہے اور اس سوال کے اندر نسبت قوم قریش کی طرف ہے. پہل قاتل تم ہو، کیا تم نے کبھی نبی سے جنگ کی؟ کا یہ سوال کا انداز ہرقل نے کیوں بدلا؟ تمام سوالوں میں یہ سوال کا انداز بالکل الگ ہے. پہلی بات، ہرقل نے سوال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام اور ادب کو ملحوظ رکھا. یہ ہرقل کا انداز اکرام انداز ادب ہے کہ اس نے جنگ اور لڑائی کی نسبت حضور کی طرف نہیں کی، اس نے جنگ اور لڑائی کی نسبت قوم قریش کی طرف کی. یہ اکرام اور ادب کا انداز ہے ہرقل کی طرف سے. جیسے کوئی یوں کہ بھائی اے بھائی تم نے ان سے لڑائی کی کیا؟ شکایت آئی ہے. اور دوسرا سوال میں کیا وہ تم سے لڑنے آیا تھا کیا؟ دیکھیے دونوں سوال میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا تم نے اس سے لڑائی کی کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ جنگ کے مقتدی تم ہو یا تمہارے اوپر تہمت آ رہی. اور سوال یوں ہے کیا وہ تم سے لڑنے آیا تھا کیا؟ اس میں گویا آپ بے قصور ہو، وہ لڑنے آیا تھا کیا؟ بس اس انداز کا یہ سوال ہے کہ ہرقل نے سوال میں بھی جنگ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی، بلکہ ادب اور اکرامن قوم قریش کی طرف کی. دوسری بات سمجھ، سابقہ آسمانی کتابوں سے ہرقل کو یہ بات معلوم تھی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بلا ضرورت ابتداء بالقتال نہیں کیا کرتے. سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں ہرقل کو معلوم تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بلا ضرورت ابتداء بالقتال نہیں کیا کرتے، اس لیے اس نے قتال کی نسبت قوم قریش کی طرف کی. تیسری بات سمجھو، قتال تو وہ کرے جن کے افراد کم ہوتے ہوں، لڑنے کی ضرورت تو اس کو پیش آتی ہے جس کے افراد کی تعداد کم ہوتی ہو. یہاں تو روز بروز ان کے افراد بڑھ رہے ہیں، روز بروز ایمان والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، پھر ان کو جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ اور لڑائی تو وہ کرے جس کے افراد گھٹتے ہو، اور یہاں تو روز بروز ان کے افراد ایمان لانے والے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کو جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا اس بنیاد پر ہرقل نے سوال کا انداز بالکل بدل دیا. یہ دس سوال ہوئے، دس جواب ہوئے، اور یہاں ہرقل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بنیادی معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ سوالوں کے جواب مکمل ہو گئے. اب اس سوال جواب کے بعد ہرقل بہت ہوشیار تھے، پہلے تو سوال جواب کرتے رہے، جو جواب دیا وہ سنتے رہے. اب ہر سوال کے جواب پر اپنا تبصرہ پیش کریں گے ہرقل، کہ میں نے تم سے یہ سوال کیا، تم نے یہ جواب دیا اور اس پر میری رائے یہ ہے. پھر سے یہ دہرائیں گے، ہر سوال اور اس کا جواب سائل پہ ہی رکھ لیا. جواب دینے والے تھے ابو سفیان، اور اب اس سوال جواب پر ہی رکھ لیا اپنا تبصرہ کریں گے. اور یہ جو تبصرہ کریں گے، یہ تبصرہ ہرقل کے علم، فہم، فراست کی بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ بڑے ذی علم آدمی، ان کو سابقہ آسمانی کتابوں کا گہرا علم تھا، دنیا کی سابقہ تاریخ سے گہری واقفیت تھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو گہرائی سے قیصر جانتے تھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ادب کرنے والوں میں سے تھے. یہ ان کے ہر ہر تبصرے سے بات بالکل واضح ہوتی ہے. اب یہاں جو انہوں نے تبصرے کیے اس میں ایک سوال کے اوپر تبصرہ یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ 17 جگہ پر امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں. تو یہ جو سوال تھا کہ فہل قاتل تموہ قلت نام، تو اس سوال جواب کے اوپر تبصرہ جو ہے ہی رکھ لگا وہ کتاب الجہاد میں امام بخاری نے جہاں یہ روایت نقل کی ہے وہاں پر اس سوال پر تبصرہ موجود ہے، یہاں وہ سوال جواب کا تبصرہ نقل نہیں کیا. تو چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس روایت کی کئی سندیں تھی اور الگ الگ سند سے الگ الگ جگہ کے اوپر مختلف مسائل کو ثابت کرنے کے لیے روایت ذکر کی، لہذا یہ قتال والے سوال جواب کے اوپر ہرقل کا جو تبصرہ ہے وہ یہاں بدء الوحی میں وہ حصہ نہیں لائے، وہ کتاب الجہاد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. فقال للترجمان، ہرقل اپنے مترجم سے کہنے لگے قل له، ابو سفیان کو کہو، سألتک عن نسبہ، میں نے تم کو مدعی نبوت کے نسب کے بارے میں پہلا سوال کیا، فذکرت انہ فیکم ذو نسب، تو تم نے یہ جواب دیا تھا کہ مدعی نبوت ہمارے اندر اونچے خاندان والے ہیں، یہی جواب تم نے دیا تھا نا، کہ اس میں نے سوال کیا کہ مدعی نبوت کا نسب کیسا، ابو سفیان نے جواب دیا وہ تو بڑے اونچے نسب والے ہیں. اب ہرقل کہہ رہا ہے وَقَذَالِكَ الرُّسُلْ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، کا دنیا کی تاریخ یہی رہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اپنی قوم کے عالی نسب ہی میں ہوا کرتی ہے. اسی طرح دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ رسولوں کی بعثت اپنی قوم کے عالی نسب لوگوں کے اندر ہوئی ہے، کا دنیا کی یہ تاریخ ہے کہ جو بھی عالی نسب ہوتا ہے قوم میں اللہ نبی کو اسی کے اندر مبعوث فرماتے ہیں، لہذا یہ نبی بھی عالی نسب میں آئے، یہ دلیل ہو گئی ان کے سچے نبی ہونے کی. گویا کہ پہلے ہی تبصرے میں قیصر نے ثابت کر دیا کہ جو مدعی نبوت ہے وہ واقعی سچے نبی ہے، اس لیے کہ تاریخ عالم شاہد ہے کہ جس قوم کے اندر بھی نبی کی بعثت ہوئی وہ نبی قوم کے عالی نسب ہوا کرتے تھے، اور اللہ عالی نسب کے اندر ہی نبیوں کو مبعوث فرماتے ہیں، لہذا یہ نبی جو مکہ میں دعویٰ کیا وہ بالکل سچے نبی ہے. ہر ہر چیز سے وہ حضور کی نبوت سابقہ تاریخ اور سابقہ آسمانی کتاب کی روشنی میں ثابت کر رہے ہیں قیصر روم. اب ایک سوال ہے کہ اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عالی نسب والے خاندان میں کیوں مبعوث کرتے ہیں؟ پہلی حکمت، اللہ کی حکمت تو اللہ جانے، لیکن پہلی حکمت، انبیاء کا نسب اس لیے عالی ہوتا ہے تاکہ نسب کے اوپر کوئی طعن و تشنیع نہ کر سکے. اونچا خاندان ہوگا تو کسی کو نسب کے اوپر طعن و تشنیع کرنے کا موقع نہیں ملے گا. دوسری بات سمجھو، عالی نسب والے نبی کی اتباع میں کسی کو آر اور شرم نہیں لگتی. اگر نبی کا نسب عالی ہوئے تو ان کی اتباع کرنے کے اندر کسی کو آر اور شرم محسوس نہ ہوئے. تیسری بات, عالی نسب انسان کو رذائل سے بچانے کا ذریعہ ہے. آدمی ذرا سا سوچے گا کہ میں تو سید زادہ ہوں لہذا مجھے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے, میں تو اونچے نامور خاندان کا آدمی ہوں, مجھے ایسے گندے کام نہیں کرنا چاہیے, میرا خاندان تو بڑا ہے, مجھے ایسے گھٹیا اور تھرڈ کلاس کام نہیں کرنے چاہیے. تو عالی نسب انسان کو رذیل گھٹیا گندے کام سے روکنے کا ذریعہ بن گیا. اس لیے ہمارے بعض بزرگوں نے ظاہری حالات دیکھ کر کے کہ یہ آدمی ظاہر میں بڑے باعزت ہے, ظاہر کے اندر ان کا مقام مرتبہ بڑا اونچا ہے, اس کی بنیاد پر بھی وہ خلافت دے دیا کرتے ہیں, اگرچہ اس کا باطنی مقام وہ نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پر اس کو خلافت اجازت دی جائے, لیکن ظاہر کے اندر جو ان کا عالی مقام ہوتا اور باطن چل جاوے ایسا ہوتا, تو اس بنیاد کے اوپر بھی وہ خلافت دے دیا کرتے تھے. یہ عالی نسب کی بات ہوتی ہے. ہاں اگر کسی میں دونوں چیز جمع ہو گئے کہ نسب بھی عالی ہے اور تقویٰ بھی ہے تو نور نلا نور کیا کہنے, یہ تو پھر ڈبل کو بھی جمع ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ عام وطن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عالی نسب کے لوگوں میں مبعوث فرماتے تھے. نمبر دو, وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ. ابو سفیان میں نے تم کو پوچھا تھا کہ تم مکہ والوں میں سے کسی نے نبوت کی یہ بات پہلے کی تھی, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت والی یہ بات مکہ والوں میں کسی نے کی تھی, حاصل قول یعنی نبوت والی بات. اس لیے کہ ایک بات کوئی کرے تو اس کو دیکھا دیکھی دوسرا بھی کرے, اس لیے میں نے سوال کیا تھا. فذکرت اللہ, تو تم نے کہا تھا کہ نہیں مکہ میں کسی نے آج تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, تو اس پر ابو صفیہ ہرک لتا تبصرہ کل کو میں نے کہا تھا, یعنی میرے دل میں میں نے اپنے نفس کو خطاب کیا تھا, لو کان احد قال هذا القول قبل لقلت رجل يتأسي بقول قيل قبل. ہرکل کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ نبوت والی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہتے, اگر یہ نبوت والی بات کوئی اور آدمی مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہتے تو میں اپنی زبان سے یوں کہتا, تو میں اپنی زبان سے یوں کہتا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ پہلے والے جیسی بات کر رہے ہیں, پہلے والے جیسی بات کر رہے ہیں, پہلے والے کی بات کی اقتداء کر رہے ہیں, پہلے والے کی بات نقل کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کہی گئی تھی. یعنی اگر مکہ میں ان سے پہلے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ مدعی نبوت نے دیکھا دیکھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, لیکن مکہ میں کسی نے آج تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور اسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعوی نبوت دیکھا دیکھی نہیں ہے, بلکہ یہ دعوی نبوت حقائق کی بنیاد پر ہے, سچائی کی بنیاد کے اوپر ہے. اس دوسرے تبصرے سے بھی اس نے حضور کی نبوت کو ثابت کیا قیصر روم نے. देखिए दुनिया में लोग बहुत सारे काम देखा देखी करते हैं, तो अगर उसकी बुनियाद दीन है तो ठीक है, बाकी अगर उसकी बुनियाद महज दुनिया है तो फिर वो देखा देखी काम की हैसियत कुछ रहती नहीं है। कि भाई ये भी जो है रोजाना तहज्जुद में एक पारा पड़ता है, मैं भी चलो उसको देखा देखी नकल उतारू तहज्जुद में एक पारा पढ़ू, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये रोज जाकर के जो है ढोसा खाता है, अब मैं भी रोजाना मसाला ढोसा खाना शुरू कर दूं, तो ये कोई जो है इक्तिदा और तासी नहीं हुई। तो कहा अगर मक्का में कोई भी आदमी कभी भी मुद्दई नबुवत रहा होता तो मैं इस पर गलत की निस्बत कर सकता था कि इसने देखा देखी कहा, लेकिन मक्का में किसी ने दावा नबुवत नहीं किया, ये पहले शख्स है। तो मालूम हुआ हकाइक और सच्चाई की बुनियाद पर इन्होंने नबुवत का दावा किया है। फिर कह रहे वसअल्तुका हल कान मिन आबाइही मिन मलिकिन, अरे अबू सुफियान मैंने तुझको ये पूछा था कि क्या उसके बाप दादों में कोई बादशाह गुजरा है, फजकरता अल्लाह के उनके बाप दादाओं में कोई बादशाह नहीं गुजरा, तुमने यही कहा। फकुल तो उसके जवाब में मैंने कहा फलौ कान मिन आबाइही मिन मलिकिन कुलत रजुलुन यतलुबु मुल्क अबीही, कि अगर मोहम्मद के आबा व अजदाद में कोई बादशाह होता तो मैं यूं कहता कि ये आदमी अपने बाप दादों की सल्तनत का तालिब है, बाप दादों की हुकूमत का तालिब है, ये मैं बात कहने लगता। का इसके बाप दादाओं के अंदर कोई बादशाह गुजरा का नहीं, अगर बाप दादों में बादशाह होता तो क्या नतीजा निकलता कि बाप दादों की हुकूमत हासिल करना इसका मकसूद था और बाप दादों की हुकूमत हासिल करने के लिए इसने नबूवत के प्लेटफॉर्म को इख्तियार किया है कि नबूवत के प्लेटफॉर्म से वो हुकूमत हासिल करना चाहता है। तो इस तरीके की बात, जैसे कि फिरौन ने भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर यही तोहमत लगाई थी कि ये इन्ना उलाई लशीर जिमतुन खलीलुन व इन्नहुम लना लगाइज़ून व इन्ना लजमीउन हाज़िरून, कि ये चंद बनू इसराइल मुल्क मिस्र पर कब्जा करना चाहते हैं और नबूवत के उन्वान से मिस्र की हुकूमत पर काबिज होना चाहते हैं। ये बात जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फिरौन ने कही थी। तो यहाँ भी वही बात आई कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में ऊपर कोई बादशाह गुजरा होता तो फिर ये होता कि भाई पोते को पर पोते को बाप दादों की सल्तनत याद आई हो और जो है वो अपनी आबाई सल्तनत और हुकूमत हासिल करने के लिए नबूवत के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके सल्तनत हासिल करना चाहते हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इनके बाप दादों में कोई बादशाह ही नहीं गुजरा, इसीलिए नबूवत का मकसद हुकूमत नहीं है। मालूमा कि नबूवत का मकसद मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से है, कोई सल्तनत हुकूमत तलबी ये इनका मकसूद नहीं है। وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ, ارے ابو سفیان میں نے تم کو یہ بھی سوال کیا تھا کہ کیا تم نے متہی نبوت پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے کیا, قبل اس کے کہ جو بات اس نے کہی یعنی نبوت والی بات کہی, انہوں نے جو نبوت والی بات کا دعویٰ کیا इससे पहले कभी तुमने उनके ऊपर झूठ की तोहमत लगाई, फजकर अल्लाह तो तुमने कहा नहीं इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। ऐलान नबूवत से पहले पूरे मक्का के अंदर वो बिल्कुल सच्चे صادق الامین کے لقب سے پہچانے جاتے تھے، یعنی کبھی ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت نہیں لگی مدعی نبوت کے اوپر. تو اس پر ہرقل کیا کہہ رہے ہیں، فقد عارف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. میں پہچان گیا کہ جو آدمی لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ آدمی اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا. جو آدمی لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا، لوگوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا، تو اللہ کے معاملے میں وہ آدمی جھوٹ کیسے بولے گا. سبحان اللہ، کتنا زبردست جو ہے اس نے نبوت کو ثابت کیا. کہ ابو سفیان کو پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا، تم نے کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی؟ کہا نہیں، کبھی نہیں. تو کہا یہ جھوٹ جو لوگوں میں آپس میں ہوتا ہے وہ نہیں بولا، تو کیا اللہ کے بارے میں جھوٹ بولیں گے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، حالانکہ نبی نہیں بنایا، اور جھوٹ بولے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا. تو جو آدمی لوگوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ آدمی اللہ کے معاملے میں بدرج اولا جھوٹ نہیں بولے گا. تو ظاہر بات کہ بھئی ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا تو بدرج اولا وہ بزرگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولے گا، اور جو ساتھیوں کے سامنے بنداس جھوٹ بولتا ہے وہ بزرگوں کے سامنے بے دھڑک جھوٹ بولتا ہے. تو کہا جب اس نے لوگوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے. معلوم ہو اللہ نے یقیناً نبی بنایا ہے، تو ہی انہوں نے سچی بات لوگوں کو بیان کی. وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ دُعَفَاؤُهُمْ. اور ابو سفیان، میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ لوگوں کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی اتباع کر رہے ہیں یا کمزور لوگ اتباع کر رہے ہیں؟ اشراف، مالدار، شریف، دولت والے لوگ، وہ ان کے اوپر ایماندار ہیں یا کمزور، رذیل، غریب، گٹیا، بیکورڈ قسم کے لوگ ان کے اوپر ایماندار ہیں؟ فذکرت ان دعفاءہم اتبعوہ. ابو سفیان، تم نے کہا کہ کمزور لوگ ان کی اتباع کر کے ان کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، یہی جواب دیا تھا نا. اب سنو میرا تبصرہ. وہم اتباع الرسل، پچھلے انبیاء علیہ الصلات والسلام کے متبعین بھی وہی لوگ رہے ہیں. پچھلے انبیاء علیہ السلام کے متبعین بھی وہی لوگ رہے ہیں، یعنی سابقہ زمانے میں سابقہ انبیاء کی نبوت کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب اور کمزور اور ضعفاء لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. یہ بھی ان کی نبوت کی سچائی کی بہت بڑی دلیل ہے. اب یہاں جو اشراف الناس کا لفظ آیا کہ لوگوں کے اندر اشراف، اس کا مطلب یہ لینے کا، ایسے مالدار جن کے اندر تکبر اور بڑائی بھی ہو رہے، ایسے مالدار جن کے اندر کبر بڑائی ہو گئے، ایسے مالدار مراد ہے، مطلق مالدار نہیں. ورنہ مالداروں میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے، مالداروں میں حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، دوسرے جو مالدار ہیں مکہ کے بڑے بڑے جن کے اندر تکبر ہے، نخوت ہے اور بڑائی ہے، فخر مباحات ہے، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع شروع میں، ابتدا میں ایمان نہیں لائے، انہوں نے شروع میں ایمان قبول نہیں کیا. دیکھیے، ایک دو آدمی بڑے مالدار ایمان لے آئے، اس سے کوئی قاعدے کلیہ نہیں بنتا، اکثر افراد کا اعتبار ہوتا ہے. حضرت ابو بکر حضرت خدیجہ دو مالدار ایمان لے آئے, اس سے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بن جاتا. اور دوسری بات کیا کہ مالدار سے مراد لے لو جن کے اندر تکبر, انات, نخوت, فخر کا مادہ ہو. اور ظاہر بات ہے کہ ابو لہب, امیہ, ربیعہ, یہ جو بڑے بڑے مکہ کے مالدار بھی تھے اور فخر مباحات والے تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. خاص کر کے شروع میں تو لائے ہی نہیں, دوسرے مالدار ایمان لائے وہ بہت بعد میں چل کر کے ایمان لائے, کافی بعد میں جا کر کے ایمان لائے. اب سوال یہ ہے کہ مالدار لوگ شروع میں نبی کی نبوت پر ایمان لاتے کیوں نہیں؟ پچھلے انبیاء کی تاریخ میں بھی آپ نے قرآن میں پڑھا, ما نراک الا اتبعک اراذلنا بادی الرائی. اراذلنا رذیل ترین لوگ. کون سے نبی کا واقعہ چل رہا ہے؟ اوپر سے حضرت نوح علیہ السلام, اور حضور کی وحی کی تشبیہ بھی حضرت نوح سے ہی دی گئی نا, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. دیکھ رہے ہیں دونوں چیز میں جوڑ. حضرت نوح کے واقعے میں بھی قرآن میں یہی آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے رذیل, پسماندہ, غریب یہ لوگ نوح علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے, مالدار لوگ, کبر و نخوت والے ایمان نہیں لائے. تو انبیاء کی تاریخ ہی رہی ہے, قرآن سے ثابت ہے کہ یہ مالدار لوگ جلدی نبی پر ایمان لاتے واتے نہیں. کیوں؟ پہلی وجہ سمجھو, مالداروں کے اندر مال کی وجہ سے ایک غرور ہوتا ہے جو غریبوں کی بات ماننے سے ان کو آر دلاتا ہے. مالداروں کے اندر مال کی وجہ سے ایک خاص قسم کا غرور ہوتا ہے جو غریبوں کی بات ماننے سے ان کو آر دلاتا ہے, بھلے وہ غریب حق پر ہو, پھر بھی وہ مالدار لوگ اس کی بات سنیں گے نہیں. یہ عام طور پر مالداروں کا ایک مزاج ہے. دوسری بات, مالدار لوگ اپنے مال بچانے کی فکر میں زیادہ رہتے ہیں. ان کو یہ کہ اگر ایمان لائیں گے تو مال کا کیا ہوگا, بزنس کا کیا ہوگا ہمارے, کہیں یہ مدعی نبوت سارا مال لے تو نہیں دیتے, کہیں یہ مدعی نبوت صدقہ تو نہیں کروا ڈالے سارے مال کا. اس لیے ان کو سب سے بڑا فکر لگا رہتا ہے اپنے مال اور دولت کا, اس لیے وہ جلدی جو ہے اپنے ایمان کو قبول نہیں کرتے. ہاں, جب دین پھیل جاتا ہے اچھی طرح, بڑی مقدار کے اندر لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں, تب مالدار لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں, بعد میں چلتا ہے. اور یہی چیز دین کے ہر شعبے کا حال ہے, جو نبوت کا حال, تو چونکہ دین کے شعبے نبوت سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے جو ہے ہر ایک شعبے کا حال یہی ہے. پہلے جب یہ ہمارے مدارس اس وقت کی ترتیب کے قائم ہوئے, آج سے 25-30 سال پہلے کی تاریخ یہ ہے کہ مدارس میں آنے والے اکثر طلبہ غریب گھرانے کے ہوتے تھے, اکثر الاکثر طلبہ غریب گھرانے کے. یہ تو اب جو ہے دور آیا کہ آپ جیسے سیٹھوں کے گھروں کے بیٹے پڑھنے کے لیے آئے مدارس میں, کروڑ پتیوں کے, ابجوں پتیوں کے, یہ اب دور آیا. ورنہ 25 سال پہلے لوگ کیا سوچتے تھے کہ بچے کو بیچارے کو کچھ کام نہیں ملے, چلو پڑھاؤ, مولوی بنے گا, امامت کرے گا, تنخواہ ملے گی, زندگی گزر جائے گی, اس نیت سے لوگ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. تو دین کے ہر شعبے میں یہی حال ہے. بھائیو, دوستو, بزرگو, آپ نے تبلیغ کا حال بھی سنا کہ میوات کے غریب علاقے سے کام شروع ہوا, تو یہ ہر شعبے کا یہی حال ہے کہ غریب لوگ پہلے اس کا استقبال کرتے ہیں, اور مالداروں کا نمبر قبول کرنے کا بہت بعد میں آیا کرتا ہے. یہ انبیاء کی تاریخ شاہد ہے. وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ. ارے ابو سفیان, میں نے تم کو پوچھا تھا کہ ان کے متبعین بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے. فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ, تو تم نے تذکرہ کیا کہ ان کے متبعین تو بڑھ ہی بڑھ رہے ہیں, روزانہ متبعین کی تعداد بڑھ رہی ہے, متبعین کی تعداد کے اندر اضافہ ہی ہو رہا ہے. تو اس پر ہرقل کا تبصرہ دیکھیے. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ, کا ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ وہ زیادہ ہوتا رہتا ہے, زیادہ ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ کمیت کے اعتبار سے کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. یتیم کا ترجمہ مقدار, اور کمیت کے اعتبار سے کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ شروع میں تعداد کم, پھر تعداد بڑھے گی, اور ایسی بڑھے گی تعداد کہ وہ کمیت کمال کے درجے کو پہنچ جائے گی. یہ ہوتا ہے معاملہ ایمان کا. دیکھیے, ایک وقت تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کے اندر نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں دشمن ہوجڑی رکھ دیتے تھے آپ کی پیٹھ مبارک کے اوپر. ایک وقت وہ تھا, اور حضور کعبہ میں جانا چاہتے تھے تو عثمان نے جانے نہیں دیا, طلحہ نے جانے نہیں دیا کعبہ میں. اور ایک وقت وہ آیا کہ پورا مکہ حضور کا گریویدا بن گیا, چابی حضور کے ہاتھ میں, جو چاہے وہ کرے. اور حجت الوداع کے اندر تو پورا حرم حضور کے متبعین سے بھرا ہوا. یہ ہے یتیم کا مطلب, کہ ابتدان کمیت, مقدار, کوانٹیٹی کم ہوا کرتی ہے, لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے وہ مقدار, تعداد بڑھ جاتی ہے, اور وہ جو ہے مقدار کے اعتبار سے وہ چیز حد تمام کو پہنچ جاتی ہے. اسی لیے ہمیشہ آدمی جب کوئی دین کے کام کا آغاز کرتا ہے تو شروع میں ساتھ دینے والا اکات بھی مل جائے تو اس کو خزیر سمجھ کر کے قدردانی کر لینی چاہیے. بعد میں دھیرے 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 افراد آپ کے بڑھیں گے, ورنہ شروع میں تو ایک لولا, لنگڑا, اندھا, بیڑا, کانا, جو بھی آپ کو معاون کار ملا اس کو خزیر سمجھ کے اخلاص سے کام چالو کرو, پھر دھیرے دھیرے جو ہے کام بڑھتا ہے اور کام پھیلتا ہے. تم یہ چاہو کہ پہلے ہی دن جو ہے بڑا مجمع ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. حتیٰ یتیم, حتیٰ غائب کے لیے آتے ہیں, تو غائب کے اندر جا کر کے مقدار جو ہے بڑی ہوا کرتی ہے. ہمارے اکابر کی تاریخ یہی ہے کہ دارالعلوم شروع ہوا دیو بھر, ایک استاد ملا محمود اور طالب علم نام بھی محمود, دو سے ایک استاد اور ایک شاگرد انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور سبق شروع ہو گیا. اس طریقے سے دارالعلوم کا آغاز ہوا. پھر حتیٰ یتیم, اس طریقے سے مقدار پھر آگے بڑھتی ہے. یہ ہر دین کے کام کا حال ہے. وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَقْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَلَّا. ابو سفیان, میں نے تم کو پوچھا تھا کہ کوئی آدمی مرتد ہو گیا, اس کے دین کو ناپسند سمجھتے ہوئے دین میں داخل ہونے کے بعد, کہ دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو ناپسند سمجھتے ہوئے کوئی آدمی مرتد ہوا کیا؟ فذکرت اللہ, تم نے کہا نہیں کوئی بھی مرتد نہیں ہوا. تو اس پر کہہ رہے ہیں دیکھیے, ہرقل وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ, ایمان کا یہی حال ہے. حین تخالط بشاشته القلوب, حین تخالط بشاشته القلوب, بشاشت کے لفظ کو ذرا سمجھو. نمبر ایک, بشاشت کا معنی ہے آنے والے کے سامنے لطف اور مہربانی کو ظاہر کرنا. کوئی تمہارے سامنے آئے تو آپ اس انداز سے اس کے ساتھ پیش آئے کہ لطف مہربانی. یہ نہیں کہ آنے والے کے سامنے آپ باسی کڑی کے انداز میں پیش آئے. جو آنے والا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی وہ سمجھ جائے کہ میرا آنا ان کے اوپر ناگوار گزرا, بوجھل معلوم ہوا. نہیں, آنے والے کا آپ اس طریقے سے استقبال کریں کہ اس کو یہ ہوئے کہ میرے آنے سے ان کو خوشی ہوئی. لطف اور مہربانی کو آنے والے کے سامنے ظاہر کرنا یہ بشاشت کہا جاتا ہے. دوسرا معنی بشاشت کی نسبت یہاں قلب کی طرف کی گئی, مطلب ہے دل کے اندر جو خوشی رچ بس جائے, جو خوشی دل کے اندر رچ بس جائے. اور یہی دوسرا معنی یہاں کیا جائے گا کہ جو خوشی دل کے اندر رچ بس جائے وہ ہے بشاشت القلوب. اب ترجمہ کیا کرنے کا, وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ, اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے کہ جب اس کی خوشی دلوں میں رچ بس جاتی ہے, ہلک ملک ہو جاتی ہے, نتیجہ مقدر نکلے گا, تو وہ پھر دل سے نکلتی نہیں ہے, تو پھر وہ دل سے باہر نکلتی. یعنی ایک آدمی خوشی خوشی اسلام قبول کرے, اسلام اس کے دل میں رچ بس جائے, اسلام اس کے دل میں پیوست ہو جائے, تو پھر وہ نکلے گا ہی نہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, کہ دل منشرح ہو گیا اسلام کے لیے اور اسلام دل کے اندر رچ بس گیا اور اسلام کی خوشی اس کے دل کے اندر پیوست ہو گئی, تو پھر وہ اسلام کبھی دل سے نکلے گا نہیں, ہمیشہ کے لیے وہ اندر فٹ ہو جائے گا. دیکھیے نعوذ باللہ جو لوگ مرتد ہوتے ہیں, یا تو دل میں اسلام تھا ہی نہیں, اندر اسلام تھا ہی نہیں, اسی لیے وہ مرتد ہوتے ہیں, یا تو یہ کہ ایمان اور اسلام کی بشاشت ان کے قلوب میں پیوست نہیں ہوئی تھی اس لیے وہ مرتد ہو جاتے ہیں. باقی جن کے دلوں میں اسلام بیٹھ جائے, اسلام کی خوشی بشاشت ان کے دلوں میں پیوست ہو جائے, وہ جان دے دے گا لیکن انشاءاللہ کبھی مرتد نہیں ہوگا. یہ ایمان کا معاملہ ہے. تو یہی بات جو ہے ہرقل نے ابو سفیان کو کہی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کی خوشی پیوست تو ہوگی دل کے اندر, ایمان کی خوشی رچے گی بسے گی تو دل کے اندر, لیکن اس کے آثار چہرے پر بھی نظر آئیں گے, چہرے کے اوپر بھی اسلام کی خوشی کے آثار نمایاں ہوں گے, اور چہرے کے اوپر اسلام کی خوشی کے آثار کا نمایاں ہونا یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ دل کے اندر بھی خوشی رچ بس گئی ہے. اب وہ آدمی کبھی کسی کے سامنے کہے گا, کوئی پوچھے گا آر یو مسلم, الحمدللہ آئی ایم مسلم, وہ خوشی کے ساتھ کہے. پوچھے کہ بھائی آپ مسلمان ہو, یہ نہیں کہے گا کہ میں مسلمان, الحمدللہ میں مسلمان, وہ یوں کہے گا. یہ کیا چیز ہے کہ دل کے اندر جو ایمان اسلام کی خوشی رچی بسی ہوئی ہے, وہ رچی بسی خوشی کو وہ چہرے کے اوپر بھی نمایاں ہو رہی ہے, ظاہر ہو رہی ہے اور اس کا اظہار ہو رہا ہے. فذکرت اللہ, تو تم نے کہا کہ نہیں, جو آدمی ایک مرتبہ ہین تخا وکذلک الایمان ہین تخالط بشاشته القلوب, Thank you. فَاسْأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، ابو سفیان میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کوئی وہ غداری عہد شکنی انہوں نے کی ہے، فَذَكَرْتَ أَلَّا، تو تم نے کہا کہ مدعی نبوت نے کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے، عہد میں خلاف ورزی نہیں کی ہے، وَقَذَارِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ، یہی رسولوں کا طریقہ ہے کہ وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے، رسولوں کا یہی طریقہ ہے، کا سابقہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں جانتا ہوں کہ نبیوں نے عہد کی خلاف ورزی نہیں کی، انبیاء معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور مدعی نبوت نے کوئی عہد کی خلاف ورزی نہیں کی، یہ ان کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اب دیکھ رہے ہو ہرقل کا معاملہ، ذرا غور کرو، ابو سفیان کی گڑبڑی اس نے اڑا دی، ابو سفیان نے وہ جو جملہ کہا تھا نا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، کہ ابھی ہم سے ہماری ان سے ایک صلح چل رہی ہے، پتہ نہیں آئندہ اس میں نبھاتے ہیں کہ خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ پوری بات ہرقل نے اڑا دی، وہ سمجھ گئے ہرقل کہ یہ ابو سفیان کی شرارت ہے کہ جس نبی نے آج تک عہد کی خلاف ورزی نہیں کی وہ آئندہ کیسے کریں گے، یہ ابو سفیان نے جو ہے بیچ میں غلط بات کہی تھی اس لیے اڑا دی، معلوم ہوا کہ کوئی اس طرح کی غلط بات کرے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو نہ سنی کر دو، جیسے کہ ہم نے سنا ہی نہیں، اس طرح کا اس کے ساتھ برتاؤ کرو، اور یہی ایک تفسیر آپ نے پڑھی ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ سلام کا ایک مطلب یہ نہیں کہ ہر جاہل کو سلام سلام، یہ تو ہر مسلمان کو کرنے کا، جاہل کی کیا خصوصی ہے، سلام کا ایک مطلب وہاں یہ ہے کہ تو تیرے رستے میرے رستہ، تو نے جو بات کہی اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ طریقہ یہاں ہرقل نے اپنایا کہ وہ جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک غلط اور نامناسب بات مستقبل کے اعتبار سے کہنے کی کوشش کی تھی، ہرقل نے وہ پوری بات ہی اڑا دی اور اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، اسی لیے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، بلکہ اتنا جو ضروری تھا وہی تبصرہ کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عہد کے خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اس مدعی نبوت نے عہد کے خلاف ورزی نہیں کی ہے، معلوم ہوا کہ وہ سچے نبی ہے، یہ کہہ دیا۔ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ، اور میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ نبی تم کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں، فَذَكَرْتَ، تو تم نے یوں کہا، أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ، تم نے یہ کہا کہ نبی یہ حکم دیتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، اور وہ تم کو بت پرستی سے روکتے ہیں، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، اور نبی تم کو حکم دیتے ہیں نماز کا، سچائی کا اور پاک دامنی کا۔ بس اس طریقے سے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک تعلیمات ہوا کرتی ہے، پچھلے انبیاء بھی اس طرح کی تعلیمات دیا کرتے تھے اور اس نبی نے بھی اس طرح کی مبارک تعلیم دی۔ غرض یہ کہ ہرقل نے ابو سفیان سے جتنے سوال کیے، ابو سفیان نے جتنے جواب دیے، اس پر ہرقل نے اپنا تبصرہ بتلایا، اپنی کامنٹ بتلائی، اور ہر ایک کے ذریعے حضور کا سچا نبی ہونا ثابت کیا کہ یہ کوئی آدمی نئے نبی نہیں ہے، پچھلے انبیاء کی طرح یہ بھی ایک سچے نبی ہے۔ اب ایک سوال کے اوپر تبصرہ یہاں نہیں کیا، کون سا سوال تھا؟ کہ فہل قاتلتموہ، قلت نعم، قال فکیف کان قتالکم ایاہ، قلت الحرب بیننا وبینہم سجال، ینال منا وننال منہ۔ اس پر دیکھیے ہرقل کا تبصرہ یہاں نہیں، وہاں کتاب الجہاد میں ہے، اس کا خلاصہ یہی سن لو، ہرقل نے یوں کہا تھا کہ نبیوں کے ساتھ ابتداءً ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، نبیوں کے ساتھ شروع میں ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی نبی غالب ہوتے ہیں کبھی نبی مغلوب ہوتے ہیں، ایسا ہی معاملہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو کہ کبھی ہم جیتتے ہیں کبھی وہ جیتتے ہیں، کبھی ہم کو نقصان ہوتا ہے کبھی ان کو نقصان ہوتا ہے، کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ابتداءً نبی غالب ہوں گے کبھی کبھی ابتداءً نبی مغلوب ہو جائیں گے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ نبی کے متبعین ایمان میں سچے اور وفادار ہے اس کا اللہ امتحان لے لے، نبی کے متبعین کی ایمان اور وفاداری کی سچائی اور اخلاص کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں. اب اگر ہر موقع پر نبی فاتح 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 ہوتے رہے تو ایمان کا امتحان کیسے ہوگا؟ کبھی شکست بھی آوے تو ایمان کا امتحان ہوگا. جیسے غزوہ احد کے اوپر جو ہے یہی بات کہی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کا امتحان لیا. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو ابتداءً ایسا ہی رکھتے ہیں کہ کبھی غالب کبھی مغلوب، تاکہ نبی کے متبعین کا ایمان اخلاص اور وفاداری کا امتحان ہوئے. لیکن امتحان اور انجامن نبی ہی غالب ہوتے ہیں، یہی رقل نے کہا کہ انجام اور انتہا میں نبی ہی غالب ہوا کرتے ہیں. یہ اس معاملے کے اوپر ہرقل کا تبصرہ تھا.